الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدھم آزاد سے سلسلوار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ توبہ زیر مطالعہ ہے اور اس کے پانچویں رکوع کا آغاز ہم نے پچھلی نشست میں کر دیا تھا. تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورۃ توبہ مدنی سورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا بیان ہے. ایک بعثت خصوصی کہ جو سورۃ توبہ کے ابتدائی پانچ رکوع میں اس کا بیان ہے کہ جو خاص عرب کی طرف تھی, اور پھر بعثت عمومی کا بیان انشاءاللہ رکوع نمبر 6 سے اور پھر آگے 11 رکوع بنتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا کہ جس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے کہ جو عرب سے باہر سلطنت روما قیصر روم سے یہ مقابلہ تھا. تو اس اعتبار سے یہ دو بعثتیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہیں, اور تفصیل سے اس کا اعادہ ہم نے پچھلی نشستوں میں کیا تھا. یہ جو ابتدائی پانچ رکوع ہیں اس میں بھی جو تقسیم کا معاملہ ہے اپنے ذہنوں میں اس کو تازہ رکھیے تو مضامین سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو رکوع نمبر 1 ہے, 4 اور 5, یہ تین رکوع ہیں 1, 4, 5 کہ جو سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہوئے, اور اس میں مشرکین عرب کے حوالے سے جو آخری فیصلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ سنایا گیا, اور جن پر حجت تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکی تھی, تو لہٰذا ان کو رسوا کیا گیا حج کے موقع پر اور مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا, اور یہ ہے کہ ان کو مہلت دے دی گئی کہ وہ اسلام کو اسٹڈی کر لیں اور دار اسلام میں داخل ہو جائیں, ورنہ یہ ہے کہ پھر ان کو قتل کیا جائے گا. تو یہ تفصیلات ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. جہاں مشرکین عرب کے لیے یہ آخری فیصلہ لے کر اتری ہے سورۃ توبہ, وہاں اہل کتاب کے حوالے سے بھی جو عذاب ہے وہ اس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے, ان کی بھی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ. اور پچھلی نشست میں رکوع نمبر 5 کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا, یہود و نصارہ کا جو مشرکانہ رویہ ہے اس کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوا. تفصیلات ہم نے سمجھی کہ کس طرح سے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور شرک ذات کیا, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, اسی طرح پھر مزید تثلیث کے عقیدے ہیں کہ جو یہود عیسائیوں میں وہ آئے, تفصیلات ہمارے سامنے آئیں. آج کی جو دو آیتیں ہیں, آیت نمبر 32 اور 33, یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اور اس میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی جو ریشہ دوانیاں ہیں, ان کے جو مکر ہیں, ان کی جو سازشیں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, اس کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی فرما رہے ہیں. اور یہ خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اہتمام کر کے رہے گا, یعنی اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا. یہ اعلان آیت نمبر 32 میں آ جائے گا, اور پھر آیت نمبر 33, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے اس کے ذیل میں یہ بہت اہم آیت ہے. انشاءاللہ قدر تفصیل کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے, اور ایک کتاب کا بھی حوالہ کہ جو آج دستیاب بھی ہوگی, درس کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں, اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو تفصیلی سمجھنے کے اعتبار سے. اب ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہود کی ریشہ دوانیاں ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے فرما رہے ہیں کہ یریدون، یہ یہود، یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ اَن یُطْفِئُوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجا دیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، منہ کی پھونکوں سے، وَيَابَ اللَّهُ، اور اللہ نہیں اس بات کو ہونے دے گا، مگر کیا کرے گا، اِلَّا اَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اس کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرے ہل کافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو جائے گا. یہاں پر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو قرآن مجید کے مطالعے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی بھی ہے کہ قرآن مجید اسلام اور اہل ایمان کا جو شدید دشمن قرار دیتا ہے وہ کس کو قرار دیتا ہے، وہ یہود کو قرار دیتا ہے. جس طرح سے سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمن اہل ایمان کا کس کو پاؤ گے، نمبر ون یہود کو، اور پھر اس کے بعد نمبر ٹو وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ جنہوں نے شرک کیا. تو لہذا 1400 سال پہلے اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو یہ یہود ہیں کہ جو نمبر ون دشمن ہے کس کے، اسلام اور مسلمانوں کے، اور نمبر دو پر پھر یہ مشرک ہیں. آج بھی یہ گٹھ جوڑ ہے کہ جو کہ آپ کو نظر آئے گا، اسرائیل ہے، یہود، اور ادھر ہمارے پڑوس میں ہنود مشرک، ہندوستان، یہی وہ گٹھ جوڑ ہے کہ جو کہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے. اسلام دشمنی میں یہ یکجا ہے، اتحاد الکفر ملت واحدہ. تو بہرحال سب سے زیادہ شدید دشمنی میں اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ سب سے زیادہ یہ یہود ہیں کہ جو کہ دشمنی میں آگے. اور بہرحال یہ وہ حسد تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہود کے اندر تھا، یعنی ان کو یہ زوم تھا کہ ہمارے طرف بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، تو ان کو یقین تھا کہ آخری نبی وہ ہم ہی میں سے آئیں گے اور ہماری طرف آئیں گے. آخری نبی بھی آئیں گے لازماً، وہ آنے والے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں تھیں، لیکن ان کو زوم یہ ہو چلا کہ کیونکہ ہزاروں انبیاء ہمارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو آخری نبی بھی ہمارے طرف ہی آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے مطالعہ کیا ہے، ہم نے 10 رکوع، رکو نمبر 5 سے رکو نمبر 15 کے آغاز تک، کہ ان کی جو ناشکریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا. یعنی ویسے تو یہ بڑی چہیتی قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی کیسے کیسی نعمتوں اس میں بیان بھی آیا، لیکن ہر نعمت پر ناشکری، نافرمانی، کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے امت کا تاج بھی ان سے لیا، کیونکہ یہ امت کے درجے پر فائز تھے. امت مسلمہ سے پہلے یہ بنی اسرائیل امت کے درجے پہ ان کو فائز کیا گیا پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ حق بھی ادا نہیں کیا اس کا. اور پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اور یعنی جھٹلایا کہ نہیں، یہ کیونکہ ہم میں سے نہیں آئے تو لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو بہرحال پھر یہ ہے کہ ان کی جو سازشیں ہیں، ریشہ دوانیاں ہیں، وہ ہیں کہ جو کہ مسلسل چلتی رہیں. اور یہ پوری سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جہاں کفار مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور تکلیفیں دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں یہود نے بھی کوئی کسر ہے کہ جو کہ اٹھا نہیں رکھے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی مکر ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بھجا دیں. یعنی جو بھی یہ مکر اور سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کی پھونکے قرار دے رہا ہے. اور کبھی بھی پہاڑ منہ کی پھونکوں سے نہیں ٹلا کرتے، ہٹ نہیں سکتے، ان کا کوئی بال بیکا نہیں ہوتا کہ آپ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کو منہ کی پھونکوں سے ہلانا چاہیں تو اس کا کیا بال بیکا بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو بھی ان کے مکر ہیں، یہ اہل ایمان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو صبر و ثبات کے پہاڑ ہیں، یہ منہ کی پھونکے ہیں، ان کی سازش ہیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں. تو یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور یعنی اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں. اس کی بڑی پیاری ترجمانی ہے کہ جو مولانا ظفر علی خان مرحوم نے اپنے اس شعر میں کی، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ لہٰذا یہ کہ یہ یہود نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ومکروا، انہوں نے بھی چالیں چلیں، ومکر اللہ، اور اللہ کی بھی خفیہ تدبیر ہمیشہ ان یہود کی جو بھی سازشیں ہیں اس کو بے نقاب کرتی رہی، اور ان کا پردہ جو ہے وہ چاک ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے کہ جو اہل ایمان کے وہ ساتھ رہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی تائید چاہتے ہیں اپنے اس یعنی ازلی دشمن کے حوالے سے، یعنی شیطان ہی کا پرتو ہے اس زمین پر کہ جو کہ یہود ہیں اور اسی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم ان کے خلاف کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی نور کے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کا ہے، اس کے سربلندی کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن لگانا ہوگا۔ یہی اس کا تریاق ہے آج اسرائیل کا، اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے واقعتاً کہ ہم اپنے اس یعنی مشن کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں اور اس کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر سکیں، تو کامیابی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُثِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اس کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو سکے۔ اب یہ جو بات آئی ہے کہ اللہ اپنے نور کا اہتمام کر کے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کس طرح سے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے اور عرب کی سطح پر یہ دین کا اہتمام ہے کہ جو کہ ہو جاتا ہے، اور یہ سورہ توبہ ہے، یہ پھر فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں اب عرب سے باہر نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام کسی ایک خاص خطے تک محدود ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو پوری زمین پر اللہ کا جو بھی نظام ہے اس کے نفاذ یہ چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی زمین پر کہ جو بعثت خصوصی آپ کی جس طرف تھی، آپ نے وہ دین کا غلبہ کیا، اور اپنی ہی زندگی میں اس دین کے غلبے کی ایکسٹینشن ہے کہ جو کہ فرما دی قیصر روم سے مقابلہ، کہ جس کا تذکرہ ہم آگے انشاءاللہ اب پڑھنے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے نور کا اہتمام کر کے رہے۔ اچھا، اب یہ دین ہے کہ جو کہ آفاقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آفاقی ہے، ابھی وہ بات آگے آ بھی جائے گی، تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دیا ہوا دین ہے وہ عرب کی سطح پر زمین پر تو نفاذ اس کا ہو گیا، پھر اس کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی، صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے، اور یہ ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے، اور دین کے حوالے سے غلبے کے معاملات اور دنیا میں فتوحات کا سلسلہ ہے کہ جو کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں آج اگر سوال کیا جائے کہ کیا دین غالب ہے، تو جواب ہوگا نہیں۔ ہم دنیا کے کسی ایک خطے میں، محدود خطے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں دین اسلام اپنی اصل بنیادوں پر قائم ہے۔ ہاں کہیں اسلامی ممالک میں چند سزائیں ہیں کہ جو کہ نافذ ہیں، لیکن خود 58-57 اسلامی ممالک میں بھی کل دین ہے اپنی بنیادوں پر نافذ نہیں۔ یہ ہے اصل میں ایک بہت بڑی بغاوت آج کی جو کہ انسانیت اور اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کی، کہ جو دین اہل ایمان کو ہمیں ملا تھا، ہم نے اس خزانے پر آستین کے یعنی خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ گئے، نہ خود استفادہ کیا نہ دوسروں کو کرنے دیا، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے عمل سے متنفر کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خزانہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور یہ سوال ہے کہ جو کہ ہم سے ہونا ہے کہ دین تمہیں دیا تھا، رسول ہیں کہ جو کہ تم نے ان کو مانا تھا، قرآن تم نے مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو ریسرچ کے لیے صرف رکھ دیا، اور یہ ہے کہ سیرت کے صرف مطالعے کے لیے تم نے جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں بس وہ لگائیں، لیکن دین کے غلبے کے لیے کیا کچھ کیا، تو لہٰذا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو اپنے نور کا اہتمام کرنے والا، وہ کر کے رہے، اور احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں اس وقت پورے دنیا میں دین مغلوب ہے، اور بڑی یعنی ایک افسردگی کی کیفیت ہے کہ کیسے یہ دین کا ریوائیول ہوگا، لیکن ہمارے لیے جو ایک تسلی کا باعث ہے وہ کیا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، آپ کی پریڈکشنز ہیں اور واضح ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول کون ہیں؟ الصادق المصدوق ہیں۔ آپ نے فرما دیا تو اب لازماً ایسے ہوگا، اور خود اللہ فرمانے کہ اللہ اپنے نور کا اہتمام کر کے رہے۔ تو لہذا میں چند روایات ہیں جو کہ آپ کو سناؤں۔ ایک روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ادوار بتائے کہ پانچ دور ہیں کہ جو کہ آئے گا۔ پہلا دور ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نبوت کا دور ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت کا دور رکھے گا، جب چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ تو لہٰذا وہ نبوت کا دور کس پر ختم ہو گیا؟ خاتم النبیین کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے دوسرے دور کی طرف رہنمائی فرمائی کہ پھر نبوت کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوی طریق پر خلافت کا نظام ہے کہ جو کہ آئے، اور پھر وہ خلافت راشدہ کا دور بھی ہے کہ جو کہ ہم نے دیکھا، اور جب تک چاہے گا اللہ رکھے گا، جب چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ تو وہ خلافت راشدہ کا دور بھی ہے کہ جو کہ آیا ہے اور ختم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے دور کی طرف اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی کہ اس کے بعد پھر آئے گا ملکن عادن، یعنی کاٹ کھانے والی حکومت، اور یہ خلافت کے بعد پھر جو ملوکیت میں، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، بنو عباس اور بنو امیہ کا جو بھی دور ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے، کاٹ کھانے والی حکومت۔ پھر اس کے بعد چوتھے دور کی آپ نے رہنمائی فرمائی، پھر فرمایا کہ پھر وہ دور آئے گا ملکن جبرین، جبری دور، غلامی کا دور، اور یہ دور بھی ہم نے دیکھا، یورپین اقوام ہیں کہ جو کہ آئی ہیں اور کس طرح سے وہ مسلط ہو گئی، براہ راست ان کا تسلط ہو گیا، اور بہرحال جب تک چاہا وہ رکھا اللہ نے، جب چاہا اسے بھی ختم کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ممالک ہیں کہ جو کہ مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے وہ آزاد ہوتے چلے گئے، اور یہ کہ یہ آزاد ممالک ہیں 57-58 ممالک کے جو کہ وہ پھر وجود میں آ گئے۔ پھر آخری دور کی، پانچویں دور کی آپ نے رہنمائی فرمایا، فرمایا کہ پھر اس کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ، پلٹ کر، یعنی نبوی طریق پر وہ خلافت کا نظام دوبارہ سے آئے دوبارہ یہ۔ اور پھر آپ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ثم سکت، راوی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ ان پانچ ادوار کی رہنمائی کر کے اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، مطلب کیا ہے کہ پھر خلافت کا جب نظام وہ نافذ ہو جائے گا پوری زمین پر، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قیامت۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں جو کہ حضرت ثوبان سے ہے، مروی روایت رضی اللہ تعالیٰ کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے مشارق اور مغارب لپیٹ کر دکھا دیے گئے، اور میری حکومت یعنی دین اسلام وہ پوری زمین پر وہ نافذ ہو کے رہے، مجھے دکھا دیے گئے تمام مشارق و مغارب، یہ پیشن ہوئی۔ اسی طرح حضرت مقداد کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اینٹ گارے کا، پتھر کا وہ گھر نہیں رہے گا، کوئی خیمہ نہیں بچے گا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو جو ہے وہ داخل کر کے رہے گا، کسی یعنی عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو رسوا کر کے، یعنی جو دین اسلام قبول کریں گے ان کے لیے عزت ہو جائے گی، جو قبول نہیں کریں گے اسے دین کے ماتحت کر کے ذمہ بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رکھے گا، لیکن دین کا کیا ہو جائے گا؟ غلبہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ہے اصل میں پیشن گوئی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب یہ اقبال نے کہا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور اس حوالے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کریں۔ ایک تو کیفیت یہ ہے کہ بھئی اچھا وہ دین کا غلبہ ہو جائے گا، ہونے والا ہے، تو پھر ہم کیا کریں، بس ہم اپنی دنیا میں مست رہیں؟ نہیں، بلکہ جس طرح سے فتح مکہ نہیں دیکھا تھا، بالکل مکی دور میں حضرت سمیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا جان دے دی، پہلی شہید خاتون، فتح مکہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا حضرت یاسر کو، بالکل ابتدائی دور، مکی دور، لیکن اس دین کی غلبے کی جد و جہد میں اپنا سب کچھ لٹا کے اس دنیا سے چلے، وہ فتح مکہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا ان 70 ذی القدر صحابہ کرام کو رضوان اللہ اجمعین کی، جو کہاں شہید ہو گئے؟ 3 ہجری میں غزوہ احد میں، لیکن اصل میں وہ اس دین کے غلبے کی راہ ہموار کر کے چلے گئے۔ اللہ روز قیامت یہ نہیں پوچھے گا ہم سے کہ تم دین کو غالب کر کے آئے کہ نہیں آئے، اللہ ہم سے کیا پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کی کوشش کی کہ نہیں کی، دین کو غالب کرنے کے تم مکلف نہیں ہو، اس کی کوشش کے تم مکلف تھے، تم نے اپنا حصہ ڈالا کہ نہیں ڈالا، یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اس کے لیے ہمیں اپنا انالیسس ہے کہ جو کہ کرنا ہے۔ اب دین کا غلبہ یہ کیسے ہوگا؟ تو لہذا اس کے لیے جو طریقہ کار ہے یعنی دو چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں میرے اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد کا تعین ہو جائے کہ بھئی مقصد کیا ہے میرا آنے کا، اور نمبر دو اس مقصد کے حصول کے لیے جو کریکٹ میتھڈالوجی ہے، جو صحیح طریقہ کار ہے وہ واضح ہو. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لہذا اب مقصد کا تعین سب سے پہلے کرنا ہے کہ میرا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہوگا. تو سوچنے بیٹھیں تو آپ سوچتے چلے جائیں، لیکن اس کا آسان فارمولا کیا ہے کہ ہم سب سے عظیم ہستی کو دیکھ لیں کہ جس کو ہم نے مانا اللہ کے بعد. وہ ہمارے لیے عظیم ہستی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کا مقصد ہے تو کیا اس سے کوئی اعلیٰ مقصد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ اعلیٰ ترین مقصد ہے. تو لہٰذا وہی مقصد کس کا ہے؟ کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں، وہ بھی وہی مقصد ہمارا بھی ہوگا. تو وہ مقصد کا تعین ہوتا ہے اب اس آیت سے، آیت نمبر 33 سے، اور پھر انشاءاللہ وہ رہنمائی بھی ہو جائے گی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ کیا کیا، وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں. اب یہ جو مقصد کا تعین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ خود رب کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا. اور یہ اس شان کے ساتھ قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہ مقصد بعثت آتا ہے کہ اللہ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے. اللہ مختلف پیرائے میں بھی اس بات کو بیان کر سکتے تھے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب قرآن مجید میں کوئی ایک بات ایک سے زائد دفعہ ریپیٹ ہو جائے تو اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. پھر وہ بات ایک سے زائد دفعہ ہے اور ایز اٹ از الفاظ میں آئے، من وان الفاظ میں ریپیٹ ہو، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اور یہ وہ مقصد بعثت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ایز اٹ از الفاظ میں قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا. یعنی اگر ترتیب مصحف جو کہ ہمارے ہاتھوں میں مصحف ہے اس کے اعتبار سے چلیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت سب سے پہلے ترتیب مصحف کے اعتبار سے آج ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33. پھر اس کے بعد ترتیب مصحف کے اعتبار سے چلیں تو پھر یہ دوسری دفعہ آئے گا سورہ فتح آیت نمبر 28 میں، پھر اس سے آگے پھر سورہ صف میں آیت نمبر 9 میں، کہ جو اس کی مرکزی آیت ہے، اس میں یہ مقصد بیسک ہے ایز اٹ از الفاظ میں، کہ جو کہ بیان. اب دیکھیں اس کا ترجمہ سن لیجئے تو پھر اختصار کے ساتھ اس کے جو بھی مضامین ہیں اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں. فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى، وہی اللہ کہ جس نے بھیجا کس کو؟ رسولہ، اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزوں کے ساتھ، بالہدى الہدى دی گائیڈنس یعنی قرآن مجید کے ساتھ، ودین الحق اور حق پر مبنی دین دے کر، حق پر مبنی ایک نظام دے کر. یہ دو چیزیں کیوں دیں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس نظام عدل کو، دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیں، یا کل نظام حیات زندگی پر اس کو ڈومیننٹ کر دیں، غالب کر دیں. ولو کرے حل مشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو سکے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جو کہ روا میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ہم نے یہ بات سمجھی، کلیئر بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا جو پرپز آف ڈیسنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بیان ہوا ہے. اچھا، اس آیت کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنی ایک تصنیف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے تعین کے ضمن میں اس کو مرکزی اہمیت کی حامل آیت ہے کہ جو کہ قرار دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اگر جاننا ہے، لہذا پورے قرآن مجید میں یہ مرکزی اہمیت کی حامل یہ آیت ہے. اسی طرح سے حضرت عبید اللہ سندھی رحم اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحم اللہ، اس آیت کو بین الاقوامی انقلاب کا عنوان ہے کہ جو کہ قرار دیتے ہیں. اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی تکمیلی شان ہے وہ اس آیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. دیکھیں ہر رسول کی ایک بعثت کی اساسی جو بھی ایک شان ہوتی ہے وہ کیا کہ تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، رسولم مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا. ہر نبی کے بنیادی جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں رسول کے، یعنی اپنی قوم کی طرف جو بھی ماننے والے ہیں ان کو بشارت دے رہے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں ان کو خبردار کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. یہ تمام رسولوں کا اساسی جو بھی یعنی کام ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوا، اللہ کے رسول نے بھی یہ کام کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی تکمیلی شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی یہ دعوت ہے قرآن مجید کی، اس کو صرف آپ دعوت پہنچانے نہیں آئے تھے. آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ اللہ سے آپ نے یہ پیغام ریسیو کیا اور بس پہنچا کے اور فارغ ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ بالفعل اللہ کی زمین پر، کیونکہ آپ آخری رسول ہیں، اس کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آنے کا، تو لہذا آپ بالفعل اللہ کی زمین پر اللہ کے اس نظام عدل کو قائم کر کے جو ہے وہ دکھا دیں. اور یہ وہ مقصد ہے کہ جو کہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو تکمیلی شان ہے اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس آیت کے بغیر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں پر دیکھیے جو باتیں ہیں سمجھنے والی ہیں اس کو بہت اختصار کے ساتھ، ایک کتاب کا انشاءاللہ میں آخر میں حوالہ دے دوں گا، تو وہ اسی آیت کے ذیل میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ وہ کفایت کر جائے گی. بہت اختصار کے ساتھ باتیں آ جائیں گی. فرمایا ہو الذی، وہی اللہ، ارسل رسولہ، کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ، جس طرح سے سورہ فتح میں الفاظ آتے ہیں نا، محمد رسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. اور کلمہ شہادت میں بھی ہم نے کیا مانا ہے؟ اسی بات کا اقرار ہے کہ جو کہ ہم نے کیا ہے. اچھا، جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی لقب ضرور ہے. یعنی آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ، اللہ نے انہیں چنا. نوح علیہ السلام کا لقب نجی اللہ، اللہ نے انہیں طوفان سے جو ہے وہ نجات دی. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ، اللہ کے دوست، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا، اللہ نے ان سے کلام کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ رسول کامل ہیں. کس اعتبار سے؟ یعنی تمام جو آپ سے پہلے رسول آئے وہ کسی خاص قوم کی طرف آئے. یا رسولوں کی دعوت ہے قرآن مجید میں، چھ قوموں کے واقعات تو بڑے تفصیل سے آتے ہیں، تکرار کے ساتھ آتے ہیں. ہر رسول نے آ کے جو ان کا یعنی خطاب ہوتا تھا اپنی، کس سے ہوتا تھا؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ یا ایوہ الناس، یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کی دعوت کا یہ انداز نہیں، بلکہ ہر رسول آتے تھے اور کیا کہتے، یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم اے میری قوم. تو آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ خاص قوم کی طرف آئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ وہ پوری انسانیت کی طرف ہے. تو لہذا اس اعتبار سے آپ کیا ہیں؟ رسول کامل. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت نامہ دیا گیا اس کو بھی کیا کر دیا گیا؟ کامل کر دیا گیا. یعنی الہدا، پہلے تو ہدن ہے، ہدایت وہ نازل ہوتی رہی انٹرم پیریڈ کے لیے، تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، اپنے وقت اپنے دور کے لحاظ سے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت نازل ہوتی رہی، ہدن. لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا جا رہا ہے؟ الہدا، یہ لام تعریف داخل کر کے معرفہ بنا دیا گیا، الہدا، کامل ہدایت ہے کہ جو کہ نازل کر دے گی. تو لہذا یہ، اور پھر اس الہدا کو قرآن مجید کی صورت میں اس کو محفوظ بھی کر دیا گیا، کیونکہ وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تمام ہدایات تھیں، تورات انجیل، تو ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، لیکن قرآن مجید فائنل ایڈیشن تھا ہدایت کا. تو الفاظ کیا آ گئے؟ انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم ہی اس ذکر قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو برا یہ ہے اصل. اچھا پھر جو دین دیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. سورہ مائدہ میں جو الفاظ آتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن اللہ یعنی میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو جو ہے وہ کیا کر دیا، مکمل کر دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رسول کامل اس اعتبار سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو اور دو چیزیں دے کر بھیجا، بالہدا یعنی الہدا کے ساتھ، کامل ہدایت کے ساتھ. اور یہ ہدایت کا لفظ خود قرآن مجید کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی استعمال کیا ہے. بالکل آغاز میں اگر سورہ بقرہ کی مضامین آیتیں ذہن میں لے آئیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کے الفاظ ہیں ہدى للمتقین، قرآن مجید ہی کا بیان ہے اور متقین کے لیے اس کو کیا قرار دیا جا رہا ہے، ہدى للہدن یعنی ہدایت. اس طرح آگے سورہ بقرہ میں 185 میں یعنی ہدى للناس اس کو قرار دیا گیا. لہذا یہ کیا ہے، یہ ہدایت ہے. اور یہ ہدایت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے ادوار میں کیونکہ یعنی انٹرم پیریڈ کے لیے وہ ہدایات آئیں تو اس کو محفوظ بھی نہیں کیا، لیکن جب انسان کا ذہن ارتقا وہ بالکل پیک پہ پہنچا، معاشرتی ارتقا، سوشل ایولوشن بھی بالکل پیک پر ہو گیا اور انٹلیکچوئل ایولوشن بھی جو ہے وہ بالکل پیک پر پہنچا، تو اللہ نے پھر فائنل ایڈیشن ہے کہ جو کہ نازل فرما دیا الہدا، کامل ہدایت، دی گائیڈنس، اور یہ قرآن مجید. اور یہ بات پہلے بھی آئی کہ ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی ہدایت کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی. اور یہ رہنمائی کے الفاظ میں ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، بالکل واضح ہے. راہ کو کیا کرنا، نمایاں کرنا. رہنمائی کے معنی کیا ہوتے ہیں، راہ کو نمایاں کرنا، اسی کے معنی ہدایت ہے. راہ کو نمایاں کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایک شارع ہے، اس پر ایک مسافر ہے کہ جو کہ سفر کر رہا ہے. تو لہذا اب اس شارع پر اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے تو ڈرائیو کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے کیا چاہیے مسافر کو، یعنی راہ کو نمایاں کیا چیز کرے گی. وہ یا تو وہ ہیڈ لائٹس ہیں کہ جو کہ گاڑی کی ہوں، وہ جل رہی ہوں تو راہ نمایاں ہوگی، ورنہ پھر سڑک پر جو لائٹ بیکنز لگائی جاتی حکومت کی طرف سے وہ روشن، اس کے بغیر جو ہے وہ سفر نہیں ہو سکتا. تو ہم بھی اس راہ کے ایک مسافر ہیں نا، ہماری منزل کی آخرت ہے اور اس وقت ہم سفر میں ہیں. لہذا اس راہ کے ہمارے لیے، مسافر کے لیے جو راہ نمائی ہے، راہ کو جو نمایاں کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ یہ لائٹ بیکن کر رہی ہے، الہدا، قرآن مجید. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے اس راہ کے مسافر کے لیے کہ دیکھو یہاں یہ شیطان نے گھڑے تمہارے لیے کھودے ہیں، یہ سود کا گھڑا ہے، یہ بے حیائی کا گھڑا ہے، یہاں سے بچ کے یہاں سے نکلنا ہے. ٹھیک. لہٰذا یہ رہنمائی ہے کہ جو کہ قرآن مجید کی اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، کامل ہدایت کے ساتھ، و دین الحق، اور حق پر مبنی دین کے ساتھ. اب دین کسے کہتے ہیں، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کتاب میں تفصیل آپ کو مل جائے گی. دین جو ہے وہ قرآن مجید میں بدلے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کیا ترجمہ کرتے ہیں دین کا، کہ وہ کس کا مالک ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک، جزا اور سزا کا مالک کون ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ دین بدلے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا. پھر یہ دین جو ہے وہ قانون کے معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا سورہ یوسف میں، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون میں اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے، تو پھر اللہ نے وہ ترکیب سجھائی، پیالہ ہے کہ جو کہ بیگ میں چھپا دیا گیا، وہ پوری تفصیل ہے آپ کے ذہنوں میں. تو یہ دین کے معنی قانون کے معنوں میں بھی استعمال ہوئے. پھر یہ دین کا لفظ نظام کے معنوں میں بھی اللہ نے استعمال کیا ہے سورہ انفال میں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. دین جو ہے وہ کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی پورا سسٹم نظام وہ اللہ کے لیے ہو جائے. اور یہ دین کا لفظ قرآن مجید میں ایک ریفرنس میں آپ کو دے دوں، اس سے ایک سے زائد ریفرنسز ہیں، سورہ زمر میں اللہ نے یہ اطاعت کے معنوں میں بھی یہ دین کا لفظ استعمال کیا، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص اطاعت یعنی دین یعنی بمانی اطاعت وہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. تو چار معنوں میں قرآن مجید میں یہ دین کا لفظ آیا، بدلہ، قانون، نظام، اطاعت. آپس میں انٹر لنک کیا ہے کہ بدلہ، جزا اور سزا وہ دی جاتی ہے کسی قانون کے تحت، قانون بنتا ہے کسی نظام کے تحت، اور نظام وہی ہے کہ جس کی اطاعت ہو. تو لہٰذا ان چاروں معنوں میں یہ دین کا لفظ استعمال ہوا. تو دین حق سے مراد کیا ہے؟ ایسا نظام عدل، ایسا نظام، ایسا سسٹم کہ جس میں اللہ کو حاکم اور مالک مان کر اس کے جو بھی بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کے مطابق جزا اور سزا کا تعین کیا جائے. تو یہ چاروں معنی اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ دین میں وہ کور ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، پہلی چیز کیا دی؟ الہدا، کامل ہدایت، دی گائیڈنس قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور حق پر مبنی دین دے کر، سچا دین دے کر. یہ دو چیزیں کیوں دی تھیں؟ تو آج اگر ایک عام مسلمان سے پوچھا جائے تو بعض دفعہ تو وہ کہے گا جو قرآن سے متعلق نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے دین سے، تو وہ کہے گا کہ بس دی ہے اللہ کے رسول کو، اور باقی ایک عام طرز عمل یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دین ہے کہ جو کہ ہمیں ملا ہے، اس پر کچھ ریسرچ کر لی جائے، قرآن مجید ہمیں دیا گیا ہے، اس پر کچھ مقالے ہیں کہ جو کہ لکھ دیے جائیں، تھیسس لکھ دیے جائیں، ریسرچ کا ذریعہ بنا دیا جائے، پیپرز پر ریسرچ پیپرز کی نظر کر دی جائے، یا قرآن اس کو سونے کے تاروں سے جو ہے وہ لکھ کر، یا چاول کے دانوں سے لکھ کر اور میوزیم میں جو ہے وہ سجا دیا جائے. تو کیا یہ دین اور قرآن سے اس لیے آئے تھے؟ نہیں. آج سن لیجئے، خود رب کائنات نے اپنے رسول کو یہ قرآن اور دین حق دے کر کیوں بھیجا؟ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو تمام ادیان پر، جو بھی باطل ادیان ہیں، رائج ہیں، اس پر غالب کر دیں، یا اس کا ایک معنی ہے کہ کل نظام ہائی سسٹم پر، یعنی نظام پر اس کو غالب کر دیں. تو لہذا یہ ہے کہ یہ ہے وہ مقصد بعثت اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی پیشن گوئی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد بعثت اللہ کے رسول کا تھا، میں نے اللہ کے رسول کو مانا، ہم نے اللہ کے رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ ترین، وہ وہی مقصد ہوگا کہ جو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم ذمہ دار ہیں اس دین کے، ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہم نے مانا ہے اس دین کو، ہم نے مانا ہے رسول کو اور قرآن کو. ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری فرض کے درجے پر ہے کہ جو آج ہم اس سے غافل ہیں، ہم نے بس قرآن کو جو ہے وہ ایصال ثواب یا حصول ثواب کے لیے مختص کر دیا. دین کو تو ہمیں اسٹڈی کرنا نہیں، ہمیں تو میتھمیٹکس پڑھنی ہے، ہمیں تو سائنس پڑھنی ہے، ہمیں تو میڈیکل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ضرور پڑھو بھائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین ہے، یعنی تعلیم ہے، لیکن جو علم کی اس روح ہے، اسپرٹ آف نالج ہے قرآن مجید اور یہ دین، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کوئی فرصت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیا جواب دے گی اللہ کے حضور؟ موت تو آنی ہے، ہر ایک کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کا دین رسوا ہو، قرآن مجید کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہو، اور ہم اپنے کاروبار میں مست ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکے بنا کر استہزا کیا جا رہا ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تو دشمنان اسلام جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن کے اور اللہ کے رسول کے اس دین کو ماننے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہی مقصد ہے کہ جو ہم اگر اختیار کریں گے تو ہم واقعتاً انسان کرانے کے حقدار ہیں. یعنی انسان کرانے کا حقدار وہی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، ورنہ تو جانور ہوتے ہیں کہ جو انسان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ جوتے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کیا مقصد؟ وہ تو انسان کے لیے جوتے ہوئے نا، سارے کام ہیں کہ جو کہ انسانوں کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اصل وہ انسان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہو، اور مقصد ہو اعلیٰ، اور وہ مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ ہے کہ جو کہ لینا ہے. اور ولو کرے حل مشرکون، یہ تو اللہ کے رسول کا مقصد ہے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے، یعنی مشرکوں کو ہمیشہ نظام عدل کا جو نفاذ ہے وہ ناپسند ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو بھی نظام باطل ہے، فال سسٹم ہے، اس کو اپنے اس فال سسٹم سے اس کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آسائشیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، چودراہٹیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ فال سسٹم نظام باطل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا آر لانا نظام نافذ ہو جائے کہ جس میں معاشرتی سطح پر مساوات کی بات ہو رہی ہے، معاشی سطح پر انقلابی نظریہ یہ دیا جا رہا ہو کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تم اصل مالک نہیں ہو، بلکہ اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تمہارے پاس تو امانت ہے اور سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سیاسی سطح پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہو کہ حاکم تم نہیں ہو، بلکہ محکوم بن کر اللہ کی زمین پہ رہو. حاکم کس کو تسلیم کرو؟ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آ سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں کہ جو کہ ہر دور میں مشرکانہ جو بھی نظام ہوتا ہے اس کو نظام عدل پسند نہیں ہوتا. اچھا، ہر دور میں آپ دیکھیں شرک کے دو نظام ہیں کہ جو کہ پیرلل چل رہے ہوتے ہیں، ایک مذہبی شرک چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا سیاسی شرک چل رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں شرک کے جو نظام ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو مذہبی شرک ہے اس کے پیشوا ہر مذہب میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، پیر، پنڈت، روحت، پادری، پجاری، یہ ساری لسٹ ہے کہ جو کہ ہر مذہب میں آپ کو یہ اشخاص ملیں گے کہ جو پٹی کیا پڑھاتے ہیں لوگوں کو کہ تم تو کم بیکاری ہو اور بالکل جو ہے وہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم براہ راست اللہ تک اپنی بات کیسے پہنچا سکتے ہو، لہٰذا ان ہستیوں کے ذریعے سے تم بات پہنچا سکتے ہو. تو لہٰذا یہ وہ اشخاص ہوتے ہیں، پیر، پنڈت، پروہت، پادری، پجاری، ہر مذہب میں، کہ جن کی نظریں قلوب پر نہیں ہوتی لوگوں کے بلکہ جیبوں پر ہوتی. ان کی جیبیں بھری جائیں تو پھر یہ وہ سارے جال سازے ہیں کہ جو کہ کرتے کر رہا تھا. دوسری طرف وہ سیاسی شرک ہے کہ جو کہ حکمران وہ مسلط ہوتے ہیں، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا. یہ سیاسی شرک، خدائی کا دعویٰ کر کے، ہیومن سوورینٹی کا ایک تصور، اللہ کی حاکمیت کے بجائے انسان کی حاکمیت. لہٰذا یہ ہے کہ پورے مصر کی بادشاہی جب فرعون کو ملی، اس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا کہ میں ہوں تمہارا اعلیٰ رب، کوئی اللہ نہیں ہے رب تمہارا معاذ اللہ. اسی طرح نمرود کا معاملہ. اور آج یہ ہیومن سوورینٹی اب یہ پاپولر سوورینٹی میں تبدیل ہو گئی. جو یعنی گند تھا ایک شخص پر، اب وہ کئی اشخاص پر یہ گند ہے کہ جو کہ تقسیم ہو گیا. اور وہ پاپولر سوورینٹی کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی جو اکثریت ہے جو فیصلہ کرے گی وہ مانا جائے. قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ قرارداد مقاصد میں لکھا جائے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن و سنت. کوئی قانون سازی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، وہ لکھا ہوا قرارداد مقاصد میں، گولڈن برڈس میں. لیکن عملی طور پر پارلیمنٹ کی اکثریت ہے، جو چاہے فیصلہ کرے. وہ سود کو حلال کرے تو چل رہا ہے سود، اور سپریم کورٹ کے فیصلے آتے رہے، کئی کئی صفحات پر، 100 صفحات پر، اور اس کو کالا دم قرار دے دیا جائے اور کس طرح سے ہیلے بہانے کر دیے جائیں اور اسے جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ساری محنتیں ڈال دی جائیں. بے حیائی کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. مطلب یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اس وقت دین اسلام مغلوب ہے کہ جو کہ غالب ہونے آیا تھا. ایک وقت میں ایک ہی کیفیت ہو سکتی ہے، یا تو اسلام غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کہیں جو بھی باطل نظام ہے اس کے ساتھ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے، ممکن نہیں. یا تو غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا. تو اس وقت کیا ہے؟ پوری دنیا میں اسلام مغلوب ہے. تو اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کس کی ذمہ داری؟ یہ ہماری ذمہ داری، جس نے اس اسلام کو مانا ہے، اللہ کو مانا، یہ ہمارے کانوں پر. اچھا، نفل کے درجے میں یا فرض کے درجے میں؟ ہاں، یہ بھی تصور آج ہمارے ذہنوں میں وہ ہو گیا نا پیر. ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ تو نفلی کام ہے، کوئی جو اضافی کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اچھا اور تحسین کر دی. بھائی فرض کے درجے پر ہے، جیسے ابھی نماز پڑھی نا ہم نے عشاء کی، کیا ہے یہ نفل ہے فرض ہے؟ فرض ہے. اسی طرح دین کا نفاذ، اس کی کوشش، یہ فرض کے درجے پر، نہیں کریں گے پکڑے جائیں. اور اللہ کے رسول نے اپنا تن من دھن 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے، قیمتی جانیں، وہ اس دین کے غلبے کے لیے قربان کی کہ نہیں کی؟ قرآن مجید کو پہنچانے کے لیے کس طرح سے طائف میں پتھر کھائے اللہ کے رسول نے، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کی. تو کیا روز قیامت جو قرآن مجید سورہ فرقان میں شکوہ نقل کرتا ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، روز قیامت اللہ کے رسول شکوہ کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے اس سے ہجرت اختیار کی، تو کیا شکوہ بجا نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا خون پسینہ ہی کیا ان تک قرآن کو تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور یہ اپنے کاروبار میں، اپنے دکانوں میں جو ہے وہ مسئلہ ہے، اپنے گھر کی آسائش اور زیبائش میں یہ ساری زندگی جو ہے انہوں نے کھپا دی، تو کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. لہٰذا یہ موقع ہے کہ جو کہ سوچنے کا ہے، یہ دین تو ہوگا مکمل انشاءاللہ. بعض پیشن گوئی ہیں، اقبال نے تو کہہ دیا کہ جو مبشر اسلام تھے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سی ماں پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے دل پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. اور یہ یقین سے ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ خبر کس نے دی ہے؟ الصادق المصدوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ یہ فرما رہے کہ اللہ اپنے نور کا اہتمام کر کے رہے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دین کا غلبہ، اور ہماری اب یہ کاوش ہیں کہ جو اسی کام اور اسی اعلیٰ مقصد میں لگیں تو ہم سرخرو ہیں دنیا میں بھی اور آخرت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ ترین مقصد ہے دین کا غلبہ، اس کی کوشش اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ دین کا غلبہ بغیر اجتماعیت کے ممکن نہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ اکیلے اکیلے ہم دین کا غلبہ کر لیں گے تو یہ جنت الحمقاء میں رہنے والی بات ہے، احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. یہ رسولوں سے اکیلے دین کا غلبہ نہیں ہو سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی اجتماعیت میں جمع ہوئے، جماعت بنی، وہ باطل سے ٹکرائی ہے تو دین کا غلبہ ہو گیا. ماضی میں ایک وقت میں دو رسول موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، قوم نے ساتھ یہ دیا، اجتماعیت وجود میں آئی، دین کا غلبہ نہیں ہوا، وہ کامیاب ہو کے چلے گئے. لہذا ہمیں ایسی اجتماعیت میں جڑ کر کہ جس کا ڈکلیئر گول اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنا، اس کی کوشش کہ جس کی تربیت کا، دعوت کا محور و مرکز وہ کیا ہو، وہ قرآن مجید ہو، کہ جس کے اس مقصد کے حصول کے جو طریقہ کار اخذ کیا گیا ہو، ڈرائیو کیا گیا ہو، وہ کس سے کیا گیا ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، اور اس کی قیادت پر آپ کا اعتماد ہو. یہ معیارات ہیں کہ جو کہ کسی اجتماعیت میں آپ دیکھیں اس میں لازمن شامل ہو کر اپنے ان فرائض کی ادائیگی ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیں قبول بھی فرما لے اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما لے. جیسا کہ میں نے بیچ میں بھی یہ بات کہی کہ یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے اور بڑا طوالت بھی جو ہے وہ اپنے اندر یہ موضوع رکھتا ہے، تو بہت اختصار کے ساتھ بات ہوئی ہے. اس حوالے سے استاد محترم ڈاکٹر صاحب اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ویسے تو یہ ایک بیان ہے، مارکت الارا ایک خطاب ہے، اس کو کتابی شکل میں جو ہے وہ لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. یہ محدود تعداد میں یہاں پر یہ کتاب سے موجود ہیں، اس کو ضرور جو ہے وہ حاصل کر لیجئے. یعنی قیمت کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل قیمت تو اس کے مضامین ہیں کہ جو ہم خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتے داروں کو بھی اس سے اویئر کریں. اللہ تعالیٰ